الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ دو جمعہ سے بعض باتیں نفس کو کنٹرول کرنے کے متعلق عرض کی گئی تھی، نفس کو ضبط کرنے کے متعلق عرض کی گئی تھی۔ وہاں پر نفس کے اقسام بھی بتلائے تھے اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نفس کو اتنا دبانا اتنا دبانا کہ وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ پر غالب آ جائے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ۔ ظاہر بات ہے، نفس کو مارنے کے لیے بعض باتیں ہمیں کرنی ہوتی ہے اور بعض باتوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ نیکیوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ برائی کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مال و دولت دی ہے یا جو نعمتیں ان کو دی ہیں، ان میں سرن اور علانیتن اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے۔ یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ جل شانہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ جل شانہ اس پر بھی اور زیادہ کر کے دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے بندوں کو دینے کا، تم جتنا دیتے ہو اللہ جل شانہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں دیتے ہیں۔ انہو غفور شکور، وہ اللہ بڑے بخشنے والے، بندوں کے اعمال کا بدلہ بدلے سے زیادہ دینے والا ہے۔ شکور کا معنی معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے اندر تجارت کے متعلق کہا گیا، اور عام طور پر جو لوگ تاجر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی رقم کو، اپنا راس المال، اپنی موڑی جس کو کہتے ہیں، وہ ایسی جگہ لگائے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ مومن کے لیے، مومن کا راس المال ایمان ہے، یاد رکھو۔ یہ ایمان کو آپ انویسٹ کہاں کرو گے؟ اعمال صالحہ کے اندر. اس لیے کہ اگر برے عمل کے اندر تم نے اس کو انویسٹ کرنا شروع کر دیا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ راس المال بھی چلا جائے گا. تمہارا جو راس المال ہے, تمہارا جو مین ہے, تمہاری جو موڑی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے راس المال کو اس جگہ, ایسی جگہ لگایا جائے جس سے راس المال میں بھی بڑھوتری ہو, تجارت کے اندر بھی بڑھوتری ہو. اور اس لیے ایسے کاموں کو کرنا جو اس راس المال کو بھی بڑھانے والی ہے, یہ اعمال صالحہ کے ذریعے ہوگا اور برے اعمال سے بچنے کے ذریعے ہوگا. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی یا ان آیتوں کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, یعنی قرآن کریم کی. اور اس کے بعد فرمایا واقم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکنے والی ہے, تنہا روکتی ہے, عن الفحشاء والمنکر, منکرات سے, بری باتوں سے, فحش سے. رہی بات یہ کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری نماز ہم کو گناہوں سے نہیں روکتی یا فحش اور منکرات سے نہیں روکتی. کیا سبب ہے اس کا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا ہے, جس طرح حضور نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ نے کسی موقع پر فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نماز کو مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. دیکھو, قرآن کریم نے حکم دیا ہے نماز کے پڑھنے کا, اور نماز کے ارکان کو, چاہے وہ قیام ہے یا قعود ہے یا سجدہ ہے یا رکوع ہے, اس کو مختلف آیتوں کے اندر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ نے قیام بھی اس میں رکھ دیا, رکوع بھی اس میں آ گیا, سجدہ بھی اس میں آ گیا اور قعدہ بھی اس میں آ گیا. اور ایک بات آگے چل کر اگر یہ کہا جائے کہ کائنات کی مخلوق کی نمازوں کی جو مختلف حیات ہے, جو مختلف صورت ہے, اللہ جل شانہ نے نماز کی ان تمام حیاتوں کو نماز کے اندر شامل کر دیا اور نماز کو ایسا بنا دیا. قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنی تسبیح کو اور اپنی نماز کو جانتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی ہر مخلوق تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی. اب یہ کیسے کرتی ہیں؟ علماء نے من جملہ اور مثالوں کے یہ لکھا ہے کہ درختوں کا قیام یہ ہر وقت اللہ کے یہاں قیام کی صورت میں ہے. بعض فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جب سے ان کو قیام میں رکھا گیا وہ قیام میں ہی ہیں. چوپایوں کی تخلیق کی ترتیب اس طرح دی گئی کہ گویا وہ ہر وقت رکوع کے اندر ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ ان کا اس ہیئت پر پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہر وقت رکوع میں ہیں. پھر کئی فرشتوں کو, کتنے ہیں وہ اللہ کے رکوع میں رہنے والے فرشتے جو ہمیشہ رکوع کے اندر ہے. اور بعض مخلوق کو ایسے پیدا کیا کہ گویا وہ ہر وقت سجدے کے اندر ہیں. زمین سے رینگنے والے جو جانور ہیں یہ ہر وقت سجدے کے اندر ہیں. پہاڑوں کی ہیئت ایسی بنائی جیسا کہ وہ ہر وقت قعدے کے اندر ہیں, جیسے تشہد کے اندر ہیں. بعض فرشتوں کی عبادت ہی یہی بنا دی کہ وہ ہر وقت دعا کرتے رہے, بعض اللہ کی حمد کرتے رہے, بعض اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. تو کائنات کی مخلوق کے اندر نماز کی صورت کی جو مختلف حیاتیں تھیں, اور فرشتوں کی نماز کے اندر جو مختلف حیاتیں تھیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگلی امتوں کی نماز کی حیات کچھ ایسی ہی ہو کہ بعضوں کی نماز صرف قیام ہو, حضور سے پہلے آنے والی امتوں کی نماز کی حیات, بعضوں کی حیات صرف رکوع کی ہو, اور بعضوں کی حیات صرف سجدے کی ہو, کہ ان کے یہاں نماز یہی تھی کہ وہ سجدہ کرے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہماری طرح ہو. اور اللہ جل شانہ نے چونکہ اس امت کو افضل امت بنایا, کائنات کی ساری مخلوق کی نماز کو سمیٹ کر اللہ نے امت محمدیہ کو دے دی. یہ ہے امت محمدیہ. اس میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. ان تمام ارکانوں کو ہم اس طرح کریں گے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی. آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ پھر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر پڑھی. آپ نے پھر بلایا ان کو اور کہا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ پھر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے پڑھی. آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ سکھلایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو اس طرح کرتے ہیں, اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو اس طرح باندھنا ہے, اور پھر آپ نے قرأت کرنی ہے, آپ نے رکوع کرنا ہے اس طرح کہ بدن کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر آئے. ہم لوگ رکوع کرتے ہیں, رکوع کیا ابھی گئے نہیں کہ کھڑے ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ رکوع کی ہیئت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ بالکل سیدھے ہوں, آپ کی پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی ہو, آپ کی نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہو, اور آپ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہوں کم از کم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو گیارہ مرتبہ پڑھیں, جتنا پڑھیں آپ کو اختیار ہے آڈ ایک ہی رقم کے اندر. اور آپ کے پیٹھ پر اگر کوئی چیز رکھی جائے تو گرے نہیں. وہ اس وقت ہوگا کہ آپ کا سر جو ہے اور آپ کے کمر کا پچھلا حصہ جو ہے یہ دونوں سیدھے ہوں گے, اس وقت آپ رکوع سیدھا کر سکیں گے. اگر آپ نے سر کو زیادہ جھکا دیا تو یہ بھی صحیح نہیں. آپ نے ایسا رکوع کیا کہ تھوڑا آپ آگے سے ایسے کھڑے ہیں تو بھی صحیح نہیں. آپ اس طرح رکوع کریں گے جس طرح حضور نے بتلایا. آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر حتی تطمئن, یہاں تک کہ بدن کے تمام اعضاء مطمئن ہو جائیں, اپنی جگہ پر آ جائیں, پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے, اور کھڑے ہو کر پھر سجدے کرنا ہے. پھر سجدے کی ہیئت بتلائی, دو سجدے کے درمیان بیٹھنا ہے. ہم تو فوراً چلے جاتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. اگر اور پھر نمازوں کے اندر جن چیزوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو پڑھنا، دھیان کو لگانا، جب ایسی میری اور آپ کی نماز ہوگی تو یہ نماز جو ہے یہ مجھے اور آپ کو تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ منکرات سے اور فحش باتوں سے بچائے گی، یہ گناہوں سے بچائے گی، ورنہ ہماری نماز نہیں بچائے گی، اس لیے کہ ہم نے نماز ہی ایسی پڑھی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ جل شان ہو اس پڑھنے والے کے منہ پر اس کو مار دیتے ہیں، حق تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب بھائی ہم نماز ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کم از کم اچھی طرح نماز پڑھیں۔ یہ کیا ہوا کہ رکوع بھی صحیح نہیں کیا، سجدہ بھی صحیح نہیں کیا، قیام بھی صحیح نہیں کیا، بعض لوگ تو کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھتے، ابھی رکوع میں نہیں گئے کہ کھڑے ہو گئے، وہاں سے سیدھے دھام لے کے گرتے ہیں سجدے کے اندر، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کو پڑھتے ہوئے ہمیں بتلایا ہے ہم نے پڑھنا ہے اور دھیان اللہ کی طرف لگانا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک تیر لگا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکل سکا، کہا ایک کام کرو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو آپ اس وقت نکال لینا۔ یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ساتھیوں نے تیر کو نکال لیا اور حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمیں تو اگر ایک مچھر کاٹ لے تو ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی، تمہاری تو مصیبت ہی ہو، بازی والوں کی بھی مصیبت، اور بعض تو نیند نکال لیتے ہیں پوری، بعض تو نیند نکالتے۔ میں نے دیکھا مدینہ کے اندر صبح کی نماز کے اندر میں جا کر کھڑا ہوا تو میرے بازو میں ایک بیچارہ کام کرنے والا تھا، فلپینی لگتا تھا، وہ کھڑا ہوا، شیخ حذیفی قرات کرتے ہیں، وہ تو 10-12 منٹ کی تو ان کی قرات ہوتی ہے، اب یہ جو میرے بازو میں آ کر کھڑا رہا یہ پورا ایسا گھوما، اور جیسے ہی شیخ حذیفی نے اللہ اکبر کا فوراً رکوع میں گئے۔ تو ہم لوگوں کی نمازوں کی یہ حالت ہے، تو یہ نماز کیسے بھائی ہمیں گناہوں سے بچائے گی؟ ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح حضور نے ہمیں بتلایا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، دو رکعت پڑھو لیکن اچھی پڑھو، صرف سنن پڑھو، اتنا ہی وقت ہے سنن ہی پڑھ سکتے ہو لیکن اچھی طرح پڑھو، تاکہ یہ نمازیں مجھے اور آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں اور ہمیں اس پر ریوارڈ بھی ملے، اجر بھی ملے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم کی آیت میں فرماتے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور دوسری جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی محافظت کرو اور خصوصاً بیچ والی نماز کی، والصلاۃ الوسطی کے اندر بہت سارے قول ہیں لیکن دو قول مشہور ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے فجر کی نماز مراد ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، اور دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ نماز کی محافظت کرو اور نمازوں میں سے بھی اس نماز کی جو بیچ والی نماز ہے اس کو خاص طور پر اس کی محافظت کرو۔ محافظت کا کیا معنی؟ حدیث میں بھی فرمایا من حافظ، جس نے پانچوں نماز پر محافظت کی۔ علماء فرماتے ہیں نماز کی محافظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اچھی طرح بجا لانا، وضو کر رہے ہو تو اچھی طرح وضو کرنا تاکہ ہر جگہ پر وضو کا پانی پہنچ جائے۔ کسی موقع پر صحابہ کرام غزوے سے لوٹ رہے ہیں اور صحابہ کرام نے وضو کیا، بعض صحابہ کرام کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک رہ گئی، آپ نے وہیں سے آواز دی ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، ہلاکت ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کے آگ کی، جس کے جہاں پانی پورا نہیں پہنچا۔ تو وضو کو اس طرح کرنا کہ تمام اعضاء تک پانی پہنچ جائے اچھی طرح، کوئی بھی عزب سوکھا رہنے نہ پائے. اور اس سے مراد کم از کم تین مرتبہ دھونا, تین مرتبہ سنت ہے. پانی کم ہے آپ دو مرتبہ بھی دھو لیں کوئی حرج نہیں. حدیث ہے باب اعضاء الوضوء مرتين مرتين, بخاری کے اندر حدیث ہے, کسی جگہ فرمایا باب الوضوء مرتن مرتن, پانی اتنا ہے کہ آپ جو وضو کے اندر مستحبات ہیں یا وضو کے اندر کی جو سنتیں ہیں اس کو ادا نہیں کر سکتے, تو پھر فرائض کو اچھی طرح دھو لو, جو چار فرض ہیں اس کو اچھی طرح کر لو. لیکن یہ فرائض کو دھونا وہ بالکل ٹھیک طریقے سے تاکہ ہر عضو تک پانی پہنچ جائے, یہ ہمیں کرنا ضروری ہے. ورنہ اگر ایک بال بھی خشک کرا تو ہمارا ہماری طہارت نہیں ہوئی, اور جب طہارت نہیں ہوئی تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا, جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے وضو کو اچھی طرح کرنا, اور پھر تین مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا اعضا کو, یہ اسراف ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی اچھی طرح دھو لے, نہیں, تین مرتبہ دھو لیا اب جو آپ پانی ڈولو گے, آپ چاہے آپ کی نیت صحیح ہے لیکن گناہ ہوگا, اس لیے کہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. وہاں یہ فرمایا حدیث پاک کے اندر اگرچہ آپ بہتی ندی پر بھی ہو وہاں پر بھی وضو کر رہے ہو اور آپ نے چار مرتبہ وضو کے اعضا کو دھویا تو یہ بھی اسراف ہے. حق تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں آئندہ جمعہ کو عرض کی جائے گی. حق تعالی جل شان ہو ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے, جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شان ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں, جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شان ہو ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.